أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. آج سے ہم حقوق العباد یعنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا اور عزت اور تکریم کا تاج انسان کے سر پر سجایا اور انسان کسی روپ میں ہو چاہے وہ کسی دوست کے روپ میں ہو کسی بھائی کے روپ میں ہو ماں کے روپ میں ہو بہن کے روپ میں ہو بیٹی کے روپ میں ہو ہمسائے کے روپ میں ہو کسی بھی روپ میں ہو انسان اللہ پاک نے ہر شخص کے وجود مقرر فرمائی ہے اور حضور علیہ السلام نے بے شمار تاکیدات میں انسانیت کا ادب اور احترام کرنے کی تاکید فرمائی. حقوق کی دو اقسام ہیں. پہلے قسم انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے یعنی وہ امور وہ چیزیں جو اللہ کہا ہے جو رائٹس آف لارڈ ہیں اور ان حقوق کے اندر حلال و حرام کا سلسلہ ہے عبادت کا سلسلہ ہے کہ عبادت فقط رب کائنات کا ہے اور اللہ پاک جس چیز کو حلال قرار دے دے جو اس کا حق ہے اس کو حلال ہی سمجھا جائے اور اللہ پاک جس چیز کو حرام قرار دے دے جو اس کا حق ہے کہ اس چیز کو حرام ممنوع اور فوربیڈن ہی کنسیڈر کیا جائے. اس کے بعد حقوق العباد کا یعنی ہیومن رائٹس کا نظام آتا ہے اور اسلام نے جس انداز کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے دنیا کا کوئی اور مذہب اس سے بہتر نظام پیش نہیں کر سکتا. انسان تو خدا اسلام مرافت محبت اور شفقت اور پیار والا دین ہے کہ یہ کسی جانور اور کسی کتے اور بلی پر بھی ظلم کو گوارا نہیں کرتا. اسلام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں تک کے حقوق بھی متعین کر دیے حضرین یہ دور افراتفری کا دور ہے، یہ دور رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کا دور ہے، ہر شخص اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی امراض کی جوڑی میں بنتا چلا جا رہا ہے، ناطوں اور رشتوں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، انسانیت کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ سوسائٹیاں اور معاشرے اور وہ گھر اور وہ ماحول کہ جہاں سے محبتیں اٹھ جاتی ہیں اور رشتوں اور تعلقات اور ناطوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، وہاں بدامنیاں جنم لیتی ہیں، بے بدنیاں جنم لیتی ہیں، وہاں فسادات جنم لیتی ہیں، وہاں جھگڑے جنم لیتی ہیں، اور جب وہ ماحول کہ جس میں محبت کی رمق نہ ہو، وہ ماحول جس میں پیار غالب نہ ہو، وہ ایٹموسفیئر لعنت زدہ ہو جاتا ہے، وہ ماحول انسان کے لیے اذیت اور تکلیف کا ماحول بن جاتا ہے۔ دوستو آپ ایک رجحان سکتا ہوں کہ مسلم نے اپنی امت کو ہر حوالے سے دوسروں کی حقوق کی پاسداری اور دوسروں کی عزت اور احترام کا حکم فرمایا، یہاں پر کہ ایک روز آپ ایک رجحان سکتا ہوں کہ مسلم نے کعبے کے مطابق کیا اور ارشاد فرمایا کہ کعبے میری امت کے مرد مومن کی عزت اور اس کی حرمت اور اس کی آبرو اللہ کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے، اور میری امت کے فرد کے جسم کا خون، اس کا تقدس، اس کے مال کی آبرو، اس کی عزت اور اس کی جان کی آبرو اللہ کے ہاں تیری آبرو سے زیادہ ہے۔ تو یہ وہ عظیم نشان ہے جس کے حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں پھر آگے یعنی آغاز ہم والدین سے کریں گے، پھر اس کے بعد آگے اولاد کے حقوق آئیں گے، پھر اس کے بعد شوہر کے حقوق ہیں، اور بالخصوص ہم ویمن رائٹس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، خواتین کے حقوق، اسلام خواتین کو کیا مقام دیتا ہے اور کیا راج دیتا ہے اور کیا عزت افزائی کا ماحول عطا کرنا ہے، اور پھر آگے ہم سائے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو متعلق دیا، اپنے رائٹ کے ساتھ پیرنٹس کے رائٹ کو لنک کیا، اور ارشاد فرمایا بازار بک اللہ کا رضو اللہ کہ تمہارا رب تم کو حکم دیتا کہ فقط اس ذات کی عبادت کرو، اینڈ یور لارڈ کمانڈ، تمہارا خدا اس نے تم کو حکم دے دیا، فیصلہ کروا دیا، اللہ کا بہو ڈانٹ واشنگ ایلیئنس اللہ کی یاد نہیں، وبل وال سامنا اینڈ ڈو گڈ ٹو پیرنٹس، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ پاک نے اس مقام پر اپنی توحید کے ساتھ والدین کو شامل کیا، اپنی توحید کا بیان اور ساتھ والدین پر احسان کا بیان، اس کو اکٹھا بیان کیا، اپنے والدین کو عطا کی کہ اپنے ذکر کے بعد اس نے والدین کا ذکر بتا آپ کو اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا ویسا کروا دیا اللہ معبود اللہ عشاء یہ فقط اس ایک کی عبادت کرو اور اس کی عبادت نہ کرو اور سنو میری عبادت بھی اس وقت بیکار ہے کہ جب تم نے اپنے والدین کا احترام نہ دیا اس لیے اپنی عبادت کے ساتھ انسان کو اس کے والدین کے ساتھ انسان کا حکم دیا اور یہ ایک مقام نہیں بلکہ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے کہ اپنی توحید کے ساتھ والدین کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اتنا بڑا مقام کہ اپنی توحید کا بیان اور ساتھ اپنی توحید کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہی ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ اس کا رخ اس کے والدین کی طرف موڑ دیا ایک مقام پر اللہ پاک بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں شرح فرماتا ہوں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ان سے پرومس دیا ان سے وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ تم صرف اللہ کو پوجو یہ بنی اسرائیل سے جو عہد و پیمان ہوئے اور جو اللہ پاک نے ان سے وعدے لیے یہ جو عہد و پیمان ہوئے پہلا وعدہ یہ تھا کہ عبادت میری کرو گے اور دوسرا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو دوسرا پرومس لیا وہ یہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ یہ یہ دو بنیادی بات یہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے لی اور یہ بات بڑی اہم حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کے اندر والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ پاک نے موت مقرر کر رکھی تھی جو والدین کے نافرمان ہوتے اللہ پاک کی طرف سے اس کو حکم تھا کہ اس کو سزائے موت ہے دیکھیے والدین کا نافرمان والدین کا بیا کا موجود تھا اس قوم کے اندر تورات میں ذکر ہے تورات کے اندر ذکر ہے اس قوم کے اندر حکم تھا اللہ پاک کا جو والدین کے غصہ کو قتل کر اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کو ریلیٹڈ کیا ایک مقام پر ارشاد ہوا انیس والدین کہ لوگوں میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر قرآن مجید میں میرے شکر گزار بنو والی والدین اور اپنے والدین کے شکر گزار یہاں بھی اپنے ساتھ انسان کو والدین کی طرف متوجہ کیا کہ اوپر میرا کو نیچے ہو اپنے جب میرا شکر کرو انشور لی جب میرا شکر کرو تو والدین کا بھی شکر ایک مقام پر اللہ پاک کے شمل وا بول اللہ اور اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکوا بھی شیئا اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اس کا پارٹنر نہ بناؤ وبل والدین کے احسان اور والدین کے ساتھ احسان نیکی کرو تو اپنی ذات کی عظمت اور اپنی توحید کے ساتھ والدین کو بیان کیا والدین کی عظمت کا اعلان اور ایسا کیوں کیا اس کی کچھ وجوہات ہیں اللہ پاک علیحدہ بھی والدین کی عظمت کی ذکر کیا اور پیرنٹس کی اللہ پاک ان کو سیپریٹ بھی بیان کر سکتا تھا ان کو سیپریٹ سیپریٹ کے اللہ پاک ایکسپلین کر سکتا تھا ڈسکرائب کر سکتا تھا لیکن نہیں اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا اور اس کی کچھ وجوہات پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اللہ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے بڑا احسان اس کے والدین کا ہوتا والدین نہ ہوتے تو وہ دنیا میں کیسے آتا وہ پیدا کیسے ہوتا انسان آج اکڑتا پھرتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا پھرتا ہے وہ بوڑھے بانجے اور بوڑھے پورے وجود اور جو بوڑھے نہیں اور بڑھاپے کی طرف جا رہے انسان سوچتا تو نہیں کہ یہ خلاصہ عمر کیسے آیا، تیرے وجود کی نشو و نما میں مصروف رہا ہے یہ وجود، یہ تیری پرورش میں دن اور رات مصروف رہے، یہ نہ ہوتے تو پیدا نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو پڑھ نہ سکتا، نشو و نما نہ پا سکتا، تیری گروتھ نہ ہوتی، اور تجھے یہ جسمانی ارتقاء نہ مل پائے، ایولیوشن نہ مل پائے، یہ جو تیرے جسم کو ایولیوٹ کیا گیا، گروتھ دی گئی، نشو و نما دی گئی، یہ کس وجہ سے؟ یہ تو ماں کے وجود کی برکت ہے کہ جو ساری رات خود جاگا کرتی تھی مگر تجھے گود میں لے کر روئی نہ سنایا کرتی، تیرا باپ ہے کہ تو گھر میں آرام سے کھیلتا تھا اور یہ سارا دن سڑکوں کی ماں سارا کرتا تھا، محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، تاکہ چند روپ میں لا کر کے جب ملا، پہلی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ والدین سے کہا کہ ادھر میری شکر گزاری کرو، ادھر والدین کی پرواہ کرو، اس لیے کہ وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، ہم نے ان کے ذریعے سے، ہم نے پیدا تو ہم نے کیا مگر ان کے ذریعے سے پیدا کیا، اور سب سے بڑا احسان خدا کے بعد میری ذات کے بعد اگر کسی کا ہے انسان تو روز اس پر تیرے والدین کا، والدین کی نیکی ہے، والدین کا احسان، اور یہ تجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، باقی رحمتوں کے دروازے تو تجھ پر بعد میں کھلے ہیں، میں نے تجھ تیرے لیے رزق کے دروازے کھولے، میں نے تیرے لیے عزت کے دروازے کھولے، میں نے تیرے لیے کرم کے دروازے کھولے، میں نے تیرے لیے قرب کے دروازے کھولے، میں نے تیرے لیے اخروی اچھی زندگی کے دروازے کھولے، میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے، لیکن سب سے پہلے بنیاد تیرے والدین ہیں کہ جن کی وجہ سے تو پیدا ہوا تو تیرے لیے سب کچھ ہوا نا، تو ہوتا ہی نہ تو کیا ہوتا، تو اس لیے میرے پاس والدین کا شکر ادا کرو، ان کے احسان مند کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اور دوسرا اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر دوسرا اس لیے کیا کہ جس طرح خالق کے کائنات انسان کو بغیر لالچ کے پالتا ہے، اب اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہے پالتا ہے، تو ماذا اللہ خدا کو کوئی لالچ ہے؟ نہیں، اللہ پاک بغیر کسی تما، بغیر کسی لالچ اور بغیر وداؤٹ اینی ڈیوٹی ہے خالق کائنات ہم کو رسک پرووائڈ کرتا ہے، ہی پرووائڈ اس فوڈ وداؤٹ اینی ڈیوٹی ہے، وہ بغیر کسی لالچ بغیر کسی ذاتی تما کے، اللہ پاک لالچ سے پاک ہے، اللہ پاک تما سے پاک ہے، ایسی چیزوں سے یوں سے اللہ پاک جس طرح خالق کے کائنات بغیر کسی مفاد کے بغیر کسی لالچ کے انسان کو پالتا ہے، اسی طرح والدین بھی بغیر کسی لالچ کے انسان کو پالتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ والدین اس لیے پالتے ہیں کہ وہ ہماری پرورش کے ذریعے اللہ کی جنت لینا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب لینا چاہتے ہیں، تو کافر بھی تو اولاد کو پالتے ہیں، تو کیا ان کو بھی جنت کی توقع ہوتی ہے؟ نہیں، وہ جن کا جنت پر ایمان ہی نہیں، جن کا لائف آفٹر ڈیتھ پر فیتھ ہی نہیں ہے، بلیو نہیں کرتے اس پر، وہ کتنا پیسے پالتے ہیں، اس لیے پالتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں بھی ماں کا پیار اور باپ کی شکر کا مادہ رکھا، وہ بغیر لالچ کے پالتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ والدین اس لیے پالتے تاکہ بڑے ہو کے ہمارا سہارا بنیں گے، بڑے ہو کر ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، تو بہت سے خاندان ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ بچے معذور ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، ان کے بازو نہیں ہوتے، معذور ہوتے ہیں، جو ساری زندگی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، پیرنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک لقمہ بھی لا کر کہیں تو ان کو کھلا دیں، والدین تو ان کے لیے بھی اپنی نیندیں حرام کر دیتے ہیں، ان پر بھی اپنے پیار اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، شرکتوں کے دروازے ان پر بھی کھولے رکھتے ہیں، تو جس طرح خدا بغیر کسی ذاتی اس کے اور بغیر ذاتی مفاد کی اللہ پاک انسان کو پالتا ہے، اس طرح والدین کی فقط پیار کے پیکر بن کر بغیر کسی لالچ کی اولاد کو پالتے ہیں، اس کے لیے نیندیں حرام کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح اللہ پاک اپنی اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کرنے کی تیسری وجہ ظاہر جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اللہ پاک ناسامانوں پر بھی گرم کرتا رہتا ہے، انسان لاپرواہی کرتا ہے مگر اللہ پاک رزق کا دروازہ اس پر باندھ بولے اس پر باندھ نہیں کرتا. اس کے لیے کرم کے دروازے انسان لاپرواہی کرتا جاتا ہے تب اللہ پر دے ڈالتا جاتا ہے. اسی طرح اولاد سب سے لاپرواہ ہو مگر والدین اولاد کے گناہوں میں پردہ ڈالتے. اللہ بھی پردہ ڈالتا ہے والدین بھی پردہ ڈالتے. اللہ کی نافرمانوں کو رزق ہو جاتا ہے. والدین بھی نافرمانوں کے لیے کرم کے دروازے کھولے رکھتے. وہ بھی خالی کے کائنات بھی نافرمانوں کی نافرمانیوں سے بیزار نہیں ہوتا اور مسلسل کرم کرتا رہتا ہے. اور ادھر اللہ پاک نے اس حوصلے کی خیرات خالی کے کائنات نے والدین کو بھی عطا کر رکھی. وہ دیکھتے ہم بات کرتے ہیں بیٹا بدمیزی کرتا بیٹی بدمیزی کرتی ہے اولاد نافرمان ہے مگر پھر بھی والدین جب اولاد سوئی ہوتی ہے تو اس کا واسطہ کیوں دے چلے تم ہمارا نافرمان صحیح قدر ہے تو ہمارا. اس راستہ کا کہتا ہے نا کہ میرے بندے تو ہے تو نافرمان مگر ہے تو میرا. والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمان صحیح ڈسوبیڈینٹ صحیح مگر ہے تو ہمارا ہم تجھے پیار کرتے ہیں. تو جس طرح کا باپ نافرمانوں پر بھی کرم کرتا ہے اس طرح والدین بھی نافرمانوں پر کرم کرتے رہتے ہیں. اور چوتھی بات کہ اپنی توحید کے ساتھ اللہ پاک نے والدین کا بیان کہ جس طرح خالق کائنات اپنے بندے کے اعمال بڑھاتا ہے نیکیاں بڑھاتا ہے اعمال بڑھاتا رہتا ہے اس طرح والدین دن رات محنت کر کے بچوں کا مال بڑھاتے ہیں. وہ اعمال بڑھاتا ہے وہ نیکیاں بڑھاتا ہے وہ اعمال بڑھاتا ہے یہ ان کے لیے مال بناتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی اصولیاں ان کے لیے تصویر جو ہے وہ ان کو مہیا کی جائیں پرووائڈ کی جائیں. جس کا اگر اللہ پاک نیکیوں کا انسان نیکیے کرے تو اللہ پاک توفیق دے کر مزید نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے. والدین محنت کر کے تصویر کے دروازے کھولتے ہیں. اسی طرح پانچویں چیز اپنی توحید کے ساتھ والدین کا بیان. پانچویں چیز کہ جس طرح خالق کائنات کی اطاعت فرض ہے اسی طرح والدین کی اطاعت بھی فرض ہے. حتیٰ کہ انبیاء پر بھی والدین کی اطاعت فرض کرا نبیوں پر تہنوں پر بھی والدین کی اطاعت لازمی قرار دی گئی. یہی وجہ تھی کہ وقت کے بڑے بڑے پیغمبر ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی مولا مجھ کو بخش دے میرے والدین کو بخش دے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتی ہیں ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی مولا ہم کو بخش دے اور رب کائنات ہمارے والدین کو بھی بخش دے. والدین اور پھر اللہ پاک نے یہی دعا قرآن مجید میں سکھائی فرمایا کہ لوگوں بخور اور دعا کرو کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو مولا میرے والدین پر رحم کر جس طرح یہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے. ان پر تو ان سے تو پیار کر جس طرح بچپن میں یہ مجھ سے پیار کرتے تھے. مولا ان کو تو پال رب کائنات جس طرح یہ بچپن میں مجھے پالا کرتے تھے. مولا ان پر کرم کے دروازے کھولو جس طرح کے بچپن میں میرے لیے طے کرو محبت اور طے کرے شفقت کے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے صدقہ کرتا رہتا دعا کرتا ہے حضور نے جو شخص والدین کے لیے چیریٹی کرتا ہے صدقہ کرتا ہے اور دوسرا ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس شخص پر سے غربت کا دروازہ بند کر دیتا. اللہ پاک اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. جو والدین کے لیے صدقہ کرتا رہے اور ہاتھ اٹھا کر والدین کے لیے یہ دعا کرتا رہے مولا ان پر رحم کر جس طرح بچپن میں یہ مجھ پر رحم کیا کر پتہ بارے میں دعائے تیمہ. اور ایک اور بات اہم بات کہ اپنے فکر کے ساتھ والدین کا ذکر کہ اس طرح انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. مقدر مقامات نے بتایا نا کہ اپنی توحید کے ساتھ اللہ پاک نے والدین کی عظمت کا اعلان کیا اور انسانیت کو کے ذہن کے ساتھ متوجہ کیا. اس کی چھٹی ساتھ ہی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا انسان ساری زندگی ایک کام پر کھڑا ہو کر اللہ ادا کرتا رہے ساری زندگی سجدہ ریزیاں کرتا رہے عبادت کرتا رہے لیکن
اللہ کی عبادت کا حق بندہ ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح والدین کی خدمت کا حق بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ ایک وجہ یہ کہ والدین اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا اور والدین کی محبت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو، میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اور ساری زندگی خدمت کرتے رہو، والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ اور وہ لمحہ کہ جب ماں تمہارا بوجھ پیٹ میں لے کر گھما کرتی تھی، اور وہ لمحہ کہ جب سب تاریخ راتوں کے اندر، سب راتوں کے اندر یہ وجود تمہیں آغوش میں لے کر حرارت پہنچایا کرتا تھا، تو ساری زندگی بھی اس ماں کے لیے سردی کے راتوں میں کھڑے رہو، اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح میری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح والدین کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ذکر کے پاس اللہ پاک نے والدین کا ذکر کیا۔ مقدس مقامات پر بابا فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آگے دو جان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ عرض کرتا ہے آقا، کون سا عمل خالق کائنات کو زیادہ پسند ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل بر وقت نماز ادا کرنا، جب وقت ہو جائے تو بر وقت نماز پڑھنا، بر وقت نماز ادا کرنا یہ پہلا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اور پھر میں کیا اشارت ہے کہ اس کے بعد جو عمل ہے وہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک ہے۔ یہ تیسرا عمل، اس نے فرمایا کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ یہ سب اتفاق میں اللہ کے محبوب نے جہاد سے بھی زیادہ حق ماں کا اور والدین کا ادا کیا۔ اللہ کی راہ میں تلاش لے کر نکلنا، اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلنا، اللہ کی راہ میں تن من دھن چکا دینا، اللہ کی راہ میں اپنے خون کی ندیاں بہا دینا، آقا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نیکی یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرتے رہو۔ متعدد حدیث، ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا والدین ہیں، آپ کے ساتھ جہاد، جہاد کے حوالے سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، مسلم کی حدیث، جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلم کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جہاد کے نیت سے میرے دست مبارک پر بیعت کرنے والے، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا عرض کرتا ہے ہاں، اس صحابی مشرف عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرے والدین زندہ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلام جا والدین کی خدمت کر، اللہ گھر بیٹھے تجھے جہاد کا ثواب۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو غلام پاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے سلیب کی صورت میں ان کو پاتا ہے، غلام کی حالت میں پاتا ہے، اگر خرید کر اپنے والدین کو آزاد بھی کر دے تو پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکا، پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور اسی طرح تبرانی کی حدیث، ایک شخص جہاد کی تمنا کی، غرض سے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، اگر یا رسول اللہ جہاد کی آرزو ہے مگر چند معذوریاں ایسی ہیں، مجبوریاں ایسی ہیں، میں حاضر نہیں ہو سکتا، مگر صاف ہے شدید خواہش ہے کہ جہاد میں جاؤں گا، آپ ایک روزان سرسد نے نشاط لے کے والدین زندہ ہوں؟ ابرانی کی حدیث، سر کرتا ہے ہاں، اس شخص کی رسول اللہ ہاں زندہ ہے، فرمایا جا ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، اللہ پاک گھر بیٹھے تجھے حج عمرے اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے، حج کا ثواب، یہ حدیث کے بعد تین چیزیں، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب اور جہاد کا ثواب اللہ پاک والدین کی خدمت کے علم سے اس کو عطا کرے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، عمر کے بدل چاہتا ہے، عمر کے دراز ہی چاہتا ہے،
آقا مجھے ارشاد فرماتے ہیں
کہ عمر میں درازی پانے والے شخص اور عمر میں درازی کی تمنا رکھنے والے شخص میں تجھ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لوں. تو جتنا والدین کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے تیری عمر میں اضافہ کرنا. کوئی عمل ایسا نہیں جو عمر کو بڑھاتا, کوئی کام ایسا نہیں جو زندگی کو بڑھاتا ہو. اللہ پاک اس نیکی کے تصدق سے انسان کی عمر میں اضافہ کرنا دے. عبرانی کی حدیث اور اسی طرح محترم کی حدیث آخر دو کیا شرماتے ہیں کہ تباہ ہو گیا وہ شخص کام سمیا وہ شخص کہ جس نے والدین کو پایا, اپنی حیات میں پایا, یعنی والدین کی زندگی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا, وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور اللہ پاک اس شخص کے لیے جہنم کے دروازے ایک اور حدیث کے ساتھ آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو اس حال میں مر گیا, اس حال میں مرا, ان کے والدین زندہ تھے مگر ان کی اس نے خدمت نہ کی, ان کی حفاظت نہ کی, ان سے محبت نہ کی, ان کی فرما برداری نہ کی, ان سے پیار نہ کیا, ان کا ادب نہ کیا, ان کا احترام نہ کیا. آپ اپنا کہیں وہ شخص جو بغیر والدین کی خدمت سے مر جاتا ہے, ایک تو یہ کہ موقع بھی نہیں ملا, بچپن میں نہیں یعنی گم ہو گیا نہیں, اپنی زندگی سے یعنی زندگی کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پایا لیکن خدمت سے منہ موڑے رکھا اور وہ شخص مر گیا اس حال میں. آپ بتا دیں کہ اللہ پاک ان شخص کو اٹھا کر جہنم کا اندر لگا دے گا. اپنی آنکھوں کے سامنے والدین کے وجود کو دیکھا, ان کو زندہ دیکھا, شادی سے دیکھا, دردی میں درد سے دیکھا لیکن نا فرمان رہا اور زندگی ان کی خدمت میں بدل کر دیا. اللہ پاک اس حال میں وہ مر گیا, وہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا, اس لیے جنت کے دروازے بند ہو جائے. اسی طرح اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا چاہیے, حضرت نیاز اللہ نے ایمان کے پاس آئی اور وہ کافر آئی مشرک آئی. تو کیا مشرک والدین کا ادب عزت ہے؟ ان کو کہا ہاں, ایمان اگر سے مشرک ہے کافر ہے لیکن میں تاکید کرتا ہوں کہ ماں کے احترام میں ایک لمحہ بھی کبھی نہیں آنی چاہیے. والدین کافر بھی ہو مشرک بھی ہو پھر بھی متعدد اور احترام اسی طرح لازم ہے جس طرح مومن والدین کا احترام سخت ہے. اسی طرح عبرانی کی حدیث کہ والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جو شخص اگر باپ نے آواز دی بیٹا فلاں کام کرو اور وہ بیٹا اس کام میں مصروف رہا, ادھر رسول کائنات کی رحمت پکار کا اعلان کرتی ہے کہ والد کے حکم کو سر انجام دینے والے جب تک والد کی خدمت میں رہے گا, جب تک والد کے حکم پر عمل کرتا رہے گا, انسان سن اس وقت تک ایسا ہے کہ گویا تو رب کی اطاعت میں زندگی بدل کر رہا. یہ وہ لمحے جو والد کی خدمت میں گزر رہے ہیں, تیرے وہ لمحہ تیری زندگی کا وہ وقت جو والدہ کی خدمت میں گزر رہا ہے, اطاعت میں گزر رہا ہے, ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کی اطاعت ہو رہی ہے. والدین کی اطاعت خدا کی اطاعت, اور پھر دوسرے پہلو آقا فرماتے ہیں کہ والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی. باپ لوٹ گیا تو سمجھو رب لوٹ گیا, باپ لوٹ گیا ماں لوٹ گئی تو سمجھو خدا کی رحمت نے اس شخص کے لیے مسکراہٹ کے دروازے بند کر دیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث میں آ جاتے ہیں. آج تو ایک بات انسان نوجوان اتنے بڑے صحت مند ترنا وزیر کے ساتھ ایک لمحے میں والدین کے سامنے غصے میں آ جاتا ہے, بحث میں آ جاتا ہے, اس لمحے پر نظر کیوں نہیں رکھتا کہ تو سارا سارا دن کتنی کتنی بار روتا تھا, ان کو بے آرام کرتا تھا, وہ پھر پر جسمے لگاتے تھے, وہ سارا سارا دن کی نحمت ہوتی رہتی تھی, وہ باپ کو سارا سارا دن شہروں کی خوب چھان چھان کر اور خود کو پتہ نہیں کہاں کہاں رسوا کرا کرا کے تیرے لیے رزق کی چند روپے لایا کرتا. تو ایک لمحے کا گھر پتا کر سکتا بڑا کر مانتے ہیں کہ رزلٹ آپ کے سیری سر والے وساحت اس رقم کی اس وقت جانتے کہ باپ مسکرا رہا ہو تو سمجھو کہ خدا کی رحمت ہنس رہی ہے. باپ ناراض ہو جائے وساحت اس رقم کی طرح کے والے باپ ناراض ہو جائے تو سمجھو کہ باپ نہیں روٹا, تمہارا سب تم سے روٹ گیا, تمہارا مالک تم سے روٹ گیا, تمہارا مالک تم سے روٹ گیا. اور اس حالت میں, اس ناراضگی کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ پاک اٹھا کر جہنم کا اندر بنا دیا, جو کہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت محترم, یہ وہ امور ہے جن کی طرف یہ رشتوں کی ٹوٹ ٹوٹ کا دور ہے, ہمیں طرف متوجہ ہونا ہوگا. اور آج سے ہم رائٹس کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ عالمی اولاد کے حقوق ہیں, شعور کے حقوق ہیں, پھر آپ یہ ویمن رائٹس ہیں, بالخصوص پرٹیکولرلی یہ ویمن رائٹس کے حوالے سے اگر ڈیٹیل کے ساتھ ان شاء اللہ بات کروں گا. اور اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کی پاسداری رائے اور تعلیم کا اعلان کر لیے, عقائد الحسن کے پیغامات اور تعلیمات کا ادب کرنے کی ہماری نتیجہ خراب. پچھلے جمعہ ہم بیان کر چکے اور آج بھی جہاں سلسلہ جٹا تھا وہیں سے احادیث ہی کے ذمن میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس شخص کی ناف خواہ آلود ہو, اس شخص کی ناف خواہ آلود ہو, اس شخص کی ناف خواہ آلود ہو. قیل, حضور سے پوچھا گیا, من یا رسول اللہ, حضور آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. قال, من ابرا والدین عند الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنه. حضور فرمائے کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے سامنے والدین کا بڑھاپا پایا, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین ضعیف ہو گئے, دونوں احدهما او کلاهما, دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بیٹے نے دیکھا اور رات نے دیکھا کہ والدین اس کے سامنے اس کی اپنی زندگی میں ضعیف ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, ناتوان اور بوڑھے ہو گئے ہیں, تو ناف اس کی خواب آلود ہو جائے, یعنی وہ رسوا ہو جائے ان شخص کہ جس نے والدین کا بڑھاپا اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, ان کی خدمت سے اعراض کیے رکھا, اس نے منہ موڑے رکھا. اسی طرح دوسری حدیث پاک جو نسائی اور مشکات میں بنی ہے, اور یہ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت جاہمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکثر میں حاضر ہوتے ہیں اور جہاد کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. حضرت آمد ہے, جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ایک رجحان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوچھا کہ تیری ماں ہے؟ عرض کی, حضور ہاں وہ زندہ ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فالزمها فإن الجنة عند رجلها, اگر تیری والدہ حیات ہے, تیرے والدین حیات ہیں, تو جا ان کی خدمت کر اور اللہ کی وہ جنت جو جہاد تاریخ کو حاصل کرے گا وہ گھر بیٹھے تجھے حاصل ہو جائے. فائنل جنت آئندہ رجلے ہا, کہ خدا کی جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی طرح تیسری حدیث مسند حاکم, آپ ایک اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم اصول ارشاد فرمایا, اور حضور فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کی عورتوں سے بچو, تمہاری عورتیں دوسروں سے بچے گی, تم دوسروں کی عورتوں سے پاک دامن رہو, تمہاری عورتیں غیروں سے پاک دامن رہے گی, تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو,
اور اس کا ریوارڈ اللہ تمہیں دے گا کہ دوسرے تمہاری عورتوں کی عزت کرے گی. اور دوسری بات حضور نے اس طرح سے بات کی اشارہ فرمائی کہ تم اپنے والدین کا احترام کرو, اپنے والدین کی عزت کرو, تمہاری اولاد برابر میں تمہاری عزت کرے. یہ اللہ پاک کی طرف سے دو امور حضور نے اشارہ فرمائے کہ اللہ پاک ان دو امور کا سلا انسان کو ادا کرتا. ایک تو یہ کہ جو دوسروں کی عورتوں کی عزت کرتا ہے, دوسرے اس کے گھر کی عورتوں کی عزت کرتے. جو دوسروں کی بیویوں کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا, کوئی دوسرا بھی اس کی بیوی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور دوسرا عمل ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کی عزت کرو, والدین کا حق ادا کرو, تمہاری اولاد برابر میں تمہارا حق ادا کرے. اور تم نے تو اپنی زندگی والدین کی نافرمانی میں گزاری ہوگا, اور اولاد سے تو لوگ روکے ہوئے وہ تمہارے حکم پر چلے, وہ کیسے ہو سکتا؟ اگر والدین کا ساری زندگی تم نے سکھ اور چین سے رکھا اور ان کو ذلیل کیا رکھا ہے, ان کو رسوا کیا رکھا ہے, ان کی نافرمانی کرتے رہے ہو, معصیت سے مرتکب ہو کر لعنت کا خوف خود گلے میں ڈال رکھا ہے, اور اب اپنی اولاد سے توقع کر رہے ہو کہ وہ تمہاری فرما بداری کرے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ آپ مقاصد سے عمل حاصل مشو گندم گندم برو جد جو سے جو, گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے, جو سے جو پیدا ہوتا. جیسا عمل ہو ویسا رد عمل ہوتا, جیسا ایکشن ہو ویسا اس کا بھی ایکشن ہوتا. تو خود تو اپنے بارے کہنے کی نافرمانی کرتے رہے گا, اور اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کریں, اپنی اولاد سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کی اوبیڈینس ہو, آپ کو اوبیڈینس کرے, اور آپ کی اوبیڈینس ہو, آپ کی فرما بردار ہو. کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ انسان چل, تو اپنے بارے دین کا نام فرمان تھا, میں تیری اولاد کو تیرا نام فرمان بنا رہا. اللہ پاک والدین کے نام فرمان کو جیسا کہ کامی رضی سے پاک آئے کہ اس دنیا کے اندر سزا دے دے گا. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ ایک جہاں پرسن وشاس کرتے ہیں کہ الوالد اوسع ابواب الجنہ, کہ جو باغ ہوتا ہے یہ جنت کا بیچ والا دروازہ ہوتا ہے. باغ جنت کا درمیانی اور بیچ والا سینٹرل ڈور آف دا پیراڈائز. فادر از دا سینٹرل ڈور آف دا پیراڈائز, کہ باغ جنت کا درمیانی مرکزی دروازہ ہوتا ہے. اور آپ ایک بہت بڑی چار کرواتے ہیں فاقا آزادی کا بابا اب فضل, کہ چاہے تو تم اس دروازے کو گرا دے, چاہے تو اس دروازے کو سلامت کر دے. یعنی اگر فرما بردار کرے گا تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلا رہے گا, سلامت رہے گا, اور اگر نافرمانی کرے گا تو گویا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جنت کے دروازے کو گرا دیا. جنت ماں کے قدموں کے نیچے, حدیث پاک ماں کے قدموں کے نیچے جنت حضور نے فرمائی, اور باپ باپ کو جنت کا دروازہ کرا دیا. اب دروازہ کیا ہوتا ہے؟ بنیاد ہوتا ہے. جب تک دروازہ نہ کھلے کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, یہ کھلے گا, اس کی رضا, اس کی خوشی, اس کی ہیپینس حاصل کرو گے تو اللہ پاک تمہیں جنت میں دے دے گا. رزرو رکھتے اس رزرو والے سخت رب دیتی سب کی نواز, کہ رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے, اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. ہیپینس آف لارڈ از ان دا ہیپینس آف فادر, اینڈ ریس آف لارڈ از ان دا ریس آف فادر, کہ خدا کی خوشی اس میں ہے کہ تمہارا باپ اپنی ہو جائے, اور جب باپ ناراض ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے ٹوٹ گیا, رب کی رحمت مجھ سے اٹھ گئی. باپ خوش ہو کر مسکرا کر تمہیں تک رہا ہو تو سمجھو اللہ کی رحمت تم پر مسکرا رہے. اسی طرح پانچویں حدیث آپ ایک ساتھ مانگتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. جنت ایسی عظیم چیز ہے کہ 500 برس کی مسافت, ڈسٹینس آف 500 ایئرز, 500 برس کا فاصلہ انسان اس فاصلے سے جنت کی خوشبو پائے گا. جنت کی فریگرنس, جنت کی خوشبو انسان 500 سال کی مسافت سے پائے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے اور رشتے کاٹنے والا ہے,
رشتے ناطے ختم کرنے والا ہے، رشتے کاٹنے والا ہے، اور والدین کا نام سمان ہے جس کو کلینٹ ہے، وہ شخص 500 سال کے ڈسٹینس سے بھی جنت کی خوشبو نہیں پاس پاس. اسی طرح چھٹی حدیث مسلم کی ہے، بخاری کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں تین شخص تلاش معاش کے لیے، روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے گا اور مستقل طور پر یہاں آ کر یو کے میں سیٹل ہوگی، اس طرح تین شخص ضرور بناتے ہیں، اپنے دیش سے نکلے، اپنے وطن سے نکلے اور دور کسی دیش کی طرف روزی کی تلاش میں نکل پڑے. چلتے چلتے راستے کے اندر اچانک موسم خراب ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث. موسم خراب ہو گیا، سب آندھی طوفان آ گیا، بارش ہو گئی، سخت بارش. اب وہ تینوں دوست پناہ لینے کے لیے ایک کیو کے اندر، ایک غار کے اندر وہ چھپ گئے. غار کے اندر انہوں نے اپنا چھپا لیا تاکہ بارش سے، آندھی سے، طوفان سے بچ سکیں. حضور مدد کی آندھی تیز تھی، ہوا تیز تھی، اچانک ایک چٹان گری اور چٹان گر کا این جو اس غار کا دروازہ تھا، غار کے دروازے پر آ کر ٹک گئی، اور وہ جو باہر نکلنے کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا. اوپر تھا، اوپر سے چٹان گری، غار کے وہ جو دو دفعے تھا اس پر آ کر وہ ٹک گئی، دروازہ بند ہو گیا. اب باہر سے روشنی اندر آنا ختم ہو گئی، ہوا آنا بند ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ چٹان اتنی وزنی تھی کہ تینوں مل کر بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب بات ہے صاحب کے اندر رہے اور ایڑیاں رکڑ رکڑ کر مر جائے. بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے. باہر کا موسم خراب تھا، اس پر سے چٹان نے دربار کا دروازہ بند کر دیا اور تینوں ہم مل کر بھی دور لگائے کتنے بڑی چٹان کو ہم نہیں بتا سکتے. ایک دل میں حضور فرماتے ہیں، ایک دل میں خیال آیا، ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک نیک کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ایک ایک نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے، جو خادم کے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حیثیت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کس طرح انجام دیا گیا ہو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ چٹان اپنی جگہ سے بچ جائے. اب صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، آپ ایک بولے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اٹھا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، رب کائنات تجھے خبر ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس سے برا کام کرنا چاہتا تھا. پھر اچانک ایک دن وہ موقع ہاتھ آ گیا، موقع بھی تھا، تنہائی بھی تھی، سارا کچھ مجھے میسر تھا، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ میں نے فقط تیری رضا کے لیے اس کام سے پیچھے ہو گیا تھا، اس کام سے ہاتھ اٹھا دیا تھا تاکہ تو ناراض نہ ہو جائے. مولا فقط تیری رضا کے لیے میں نے خود پر بدکاری کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنے کائنات فقط تیری رضا کے لیے میں برے کام سے رک گیا تھا. اور مولا اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے مولا میں سوال کرتا ہوں اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ پاک نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا کہ روشنی اور ہوا اندر آنے لگے. انسان اب اللہ کی ذات کے لیے زندگی میں جو کام کرتا ہے، اللہ پاک اس نیک کام کا بھی حجا کرواتا ہے اور وہ کام کے خلوص کی طاقت ہے. یہ انسان کے ارادے اور نیت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، انسان کے خلوص کی طاقت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ عمل جو خلوص سے کیا جائے خالق کائنات اس عمل کے وسیلے سے کی گئی دعا کو بھی قبول فرماتا. دوسرا اس کا ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا مولا تو جانتا ہے کہ میں نے ایک چیز بنوائی تھی، مکان بنوایا تھا اور مزدور میں نے کام پر لگائے، تو اگر میں چاہتا تو مزدور کو پوری مزدوری نہ دیتا، میں طاقت رکھتا ہوں کہ وہ، میں اگر چاہتا ہوں کہ محنت کا، اس کی جو مشقت تھی، محنت تھی، اس کا تو سرا نہ دیتا، مزدوری نہ دیتا. مولا ادھر یہ خیال دل میں آیا کہ اگر میں اس کی مزدوری ضبط کر لوں، اس کو پوری اجرت نہ دوں تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. لیکن پھر اچانک دل کے اندر سے خیال اٹھا اور خیال یہ تھا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مزدوری صرف کر دوں اور میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے. مولانا نے تو کہا تو تیری نکاح کے لیے مزدور کی پوری مزدوری ادا کرنی تھی, وقت ادا کرتی تھی تاکہ تو راضی ہو جائے. مولانا اگر میرا یہ عمل صحیح بھاگا میں تجھے پسند ہے تو اس عمل کے صدقے میں چٹان کو ہٹا دے. اللہ پاک نے اس دعا کے صدقے میں اس ایک عمل کے صدقے میں چٹان کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا. پھر آگے تم نے شرما نے تیسرا اٹھا اور اسے سوال کیا کہ رب کائنات تو جانتا ہے میرے والدین بہت بوڑھے نہایت ضعیف ہوں اور آپ کو زندگی کے اس مرحلے اس سٹیج پر نہیں کہ اپنے کام خود سے انجام دیں, ساری خدمت مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتی اور کیوں ہوتا ہے کہ میں تو دن چل رہا تھا بکریاں چلایا کرتا تھا اور میرا معمول یہ تھا کہ رات کو جب گھر آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ میں اپنے والدین کو دیتا تھا, پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا. اور ایک شام مولا تجھے تو خبر ہے, ایک شام جب میں لوٹنے میں مجھے دیر ہو گئی داخل ہو گئی تو رب کائنات میرے ایک والدین جو آرام کر چکے تھے سو چکے تھے, اب میں نے وہ دودھ کا گلاس دودھ کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور ان کے چرمانے کھڑا ہو گیا کہ شاید اب جا کے تو ان کو دودھ پیش کروں, اب جا کے تو ان کو دودھ پیش کروں, اب جا کے تو ان کو دودھ پیش کروں, جہاں تک کہ میری بیوی میرے بچے وہ برت کر رہے کہ یہ تو سو گئے ہیں بڑھیا اور برا یہ دونوں سو گئے, جب جا کے یہ دودھ دینا پہلے ہمیں تو پلا دو. اس نے کہا کہ مولا میں نے فقط تیری رضا کی خاطر کسی کا رونا نہیں دیکھا اور ساری رات مسلسل والدین کے سہارے پڑا رہا, حتیٰ کہ وہ ساری رات سوتے رہے میں دودھ کا برتن لے کر ساری رات ان کے سہارے کھڑا رہا کہ اچانک کسی جگہ ماں کی اپاس کی آنکھ کھل جائے تو میں آگے بڑھ کر دودھ پیش کر سکوں. مولا فقط تیری رضا کے لیے, اور اگر اپنی خوشیوں رضا کے لیے والدین کی خدمت کا یہ انداز تجھے پسند آیا ہے اور یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مولا اس نیکی کے صدقے میں ہماری زندگی بچا لے. حال کے کائنات میں حکم بنایا کہ چٹان ہر جا چٹان ہٹی اور وہ تینوں شخص کو باہر نکلنے کا راستہ کھل گیا. اللہ پاک نے تینوں کو موت سے بچا دیا, موت کے منہ میں پڑے ہوئے تھے لیکن خالق کائنات نے ان کو ان کے نیک آباد کے وسیلے سے کی گئی دعا کے صدقے میں بچا دیا. اور وہ خدمت جو والدین کی انسان دنیا میں کر جاتا جس طرح نافرمانی کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, جب انجام رکھی نافرمانی کی سزا حسی سے پاک آپ ایک دو جہاں سرسل میں شاہ فرمانی ہیں کہ دنیا خالی کے کائنات اس بات کا سواد دیا ہے وہ چاہے ان کو کوئی بھی گناہ انسان کا اس کو اس کا عذاب قیامت تک پینڈنگ کر دے, قیامت تک موخر کر دے, موخر کرنے پر قادر ہے. لیکن والدین کی نافرمانی کا ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک اس گناہ کے عذاب کو قیامت تک پینڈنگ نہیں کرتا, قیامت تک موخر نہیں کرتا, بلکہ دنیا کے اندر اس کی زندگی میں اس کو سزا دے کے رہے گا, سزا دیتا. اور جس طرح دنیا کے اندر نافرمانی کی سزا مل جاتی ہے اس طرح دنیا کے اندر عذاب خطیرا بھی مل جاتا, دعا کا سمر بھی مل جاتا ہے, والدین کی خدمت کا سلا بھی دنیا میں کا ماں کا ساتھ فرما دیتا. اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث صاحب کی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضور سے پوچھا تھا ما حق الوالدین علی اولادہم, کیا اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہما جنت بنا, کہ تیرے والدین وہی تیرے لیے جنت ہیں, تیرے والدین وہی تیرے لیے دوزخ بھی, والدین ہی جنت والدین ہی دوزخ. کیا مطلب؟ خدمت کرے گا تو جنت لے لے گا, نافرمانی کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. یہی تیری اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو جہنم بھی دور نہیں ہے, جہنم بھی قریب ہے. خدمت کرو گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے, نافرمانی کرو گے تو جہنم کھل جائے گا. ہمارا جنت ہوا نا ہو, یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں. اسی طرح بہنجی کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان و بابان من الجنہ وان کان واحدا فواحد. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دو شخص جس نے صبح اس حال میں کی صبح کو اٹھا اور اس حال میں اٹھا کہ وہ والدین کی فرما برداری کرنے والا تھا, جس نے صبح جس کی صبح آنکھ اس حال میں کھلی کہ اس کے والدین اس سے خوش تھے, صبح ہوتے ہی اللہ پاک اس شخص کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیں گا. جس کی آنکھ صبح اس حال میں کھلتی ہے کیونکہ والدین خوش ہیں، وہ والدین کا فرما بردار ہے. اللہ پاک کی طرف اس کی دو آنکھیں کھلتی ہیں، ادھر اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دے گا. اور اگر ایک زندہ ہو یعنی والد یا والدہ ہو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے. اسی طرح رسول پاک فرماتے ہیں جناب ومن اصبح عاصیا للہ فی والدین، اور جو شخص والدین کے سلسلے میں اللہ کا نافرمان ہو گیا اور اس حال میں اس نے صبح ہوگی کہ وہ والدین کا نافرمان تھا، تو اللہ پاک ادھر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اللہ پاک جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیتا. صبح ہوتے ہی جہنم کے دو دروازے روزانہ اس کے لیے کھلتے ہیں جس کے والدین اسے ناراض ہو وہ والدین کا نافرمان. صبح ہوتے ہی روزانہ دو دروازے اس کے لیے جہنم کے کھل جاتے ہیں، اور اگر ایک زندہ ہو تو ایک جہنم کا دروازہ کھلتا. اسی طرح اس شخص نے ایک شخص کی حضور اگر والد اگر کے والدین اولاد پر ظلم کریں تب بھی زیادتی والدین کی ہو، بعضوں کے پوچھتے ہیں نوجوان جو پوچھتے ہیں کہ اگر زیادتی پیرنٹس کی ہو اگر وہ ظالم ہو جائے زیادتی ان کی ہو ظلم ان کا ہو تو کیا پھر بھی اللہ کا عذاب ہم پر اترے گا؟ اس کا جواب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے ساتھ دیا. فرمایا کہ ہاں وہی انسان ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ وہی انسان ہوا اگر زیادتی والدین کی طرف سے ہو تو کیا پھر بھی یہی وعید ہے پھر بھی یہی کچھ ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں وہی انسان ہوا ایک بار نہیں تین بار حضور نے فرمایا وہی انسان ہوا ہاں اگرچہ زیادتی والدین کی ہو اگرچہ زیادتی والدین کی لیکن پھر بھی بیعت بھی تک ان کو کوئی حق نہیں ہے. اگر انہوں نے زیادتی کیا تو وہ معاملہ وہ جانے اور ان کا خدا جانے، وہ خدا کے اور ان کے درمیان ہے، مگر تمہیں ان کے بیچ میں غصہ بھی کوئی حق نہیں ہے. وہی انسان ہوا اگرچہ والدین کی زیادتی ہو مگر اولاد تمہیں والدین کی نافرمانی اور ان کو دنیا کے اندر ذلیل رسوا شرمسار کرنے کا اللہ پاک اور اس کے رسول نے تجھے کوئی حق نہیں دیا. تم تو بیٹا تم تو اولاد ہے، اور وہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو خدا جانے اور وہ جانے، پھر خدا ان کے ساتھ جو معاملہ کرواتا ہے وہ قاضی ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کروائے. لیکن وہ انسان معاف اگر یہ سیاسی والدین کی ہو لیکن پھر بھی تجھے ان کی بے ادبی کا اور نافرمانی کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دی آخر سے من کبائر شتم الرجل والدین، کہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، سمال سینس اینڈ بگ سینس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ایک بڑا، وہ جو کبیرہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب والدین کی نافرمانی ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، والدین کو بلا رہے، والدین کو گالی دے. ایک شخص اٹھا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں یہ سب اٹھا والدین، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ جبری عام پتے کی بات قربان جائے نفسیات دان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات امت کا فرض، انسان کی سکالت انسان کی نفسیات کے مطابق حضور ٹیچ کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا گالی دے سکتا؟ حضور نے ہاں والدین کو گالی دینے کی ایک صورت یہ ہے یسوکو ابر راجو لے فیسوکو اباہو، والدین کو گالی دینے کی صورت یہ ہے کہ تم کسی کے والدین کو گالی دو گے وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ گویا تو نے اپنے والدین کو گالی دی، نہ تو اس کے والدین کو برا کہتا نہ وہ تیرے والدین کو برا کہتا، تو خود اپنے والدین کی بے عزتی کا سبب بنا. تو چونکہ تو نے دوسرے کے والد کو گالی دی اس نے تیرے والد کو گالی دے گی، تو نے دوسری کی ماں کو گالی دی اس نے تیری ماں کو گالی دے دی، تو نے دوسرے کے والدین کو برا کہا اس نے تیرے والدین کو برا کہہ دیا. اب اگلے کا بدلہ ہے جیسا عمل ویسا رسل عمل، تو گویا اس کے والدین کو گالی نہیں دی تم نے خود اپنے والدین کو گالی دی. اس طرح میں سب کو اماں ہوں میں سب کو اماں ہوں، ایک شخص دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی نکالتا، تو جس نے پہلے گالی دی گویا اس نے اس کی نہیں اپنی ماں کو گالی دی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی بے عزتی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کے باپ کی بے عزتی ہوئی ہے، باپ کو گالی پڑی ہے۔ اسی طرح پہلی کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو محبت کی نظر سے اپنی والد کو دیکھتا، پیار کی نظر والد کے چہرے پر ڈالتا، محبت شکت رحمت کی نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالتا ہے، پیار کی نظر ماں کے چہرے پر باپ کے چہرے پر ڈالتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس ایک نظر کے بدلے میں بیٹے کو ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک بار پیار سے مسکرا کے والدین کو دیکھ لیا، بیٹی کی حدیث مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس ایک نظر کے بدلے میں اس شخص کے اعمال والے میں ایک حج کا ثواب لکھ دیتا، ایک حج کا ثواب۔ ایک شخص نے پوچھا یا اللہ اگر وہ دن میں 100 بار محبت کی نظر والدین کے چہرے پہ ڈالتا، 100 بار پیار کی نظر سے والدین کو دیکھتا ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ اگر 100 بار دیکھے گا تو اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 100 حج کا ثواب درج کروا دے گا۔ جتنی بار پیار کی نظر سے والدین کو مسکرا کے انسان دیکھتا ہے محبت کی نظر، اتنی بار ہر نظر پر اللہ پاک ایک حج کا ثواب اولاد کے ذمے اولاد کے خاتے میں اللہ پاک تحریک کروا دیتا، لکھ دیتا۔ اسی طرح جو پہلی کی حدیث آپ فرماتے ہیں یہ سب گناہوں کی سزا جسے اللہ چاہے قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، پینڈنگ کرتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ پاک اسی دنیا میں دیتا ہے۔ اسی طرح 12ویں حدیث موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کہا موسیٰ اگر کوئی شخص میرا فرما بردار ہو لیکن والدین کا نافرمان ہے میں اس کو نافرمانوں میں لکھتا ہوں، اور اگر کوئی میری اطاعت میں اگر کہیں بھول چوک ہو جائے کہیں نافرمانی ہو جائے لیکن وہ والدین کا اوبیڈینس ہے والدین کا فرما بردار ہے اور والدین کے سب مشن کے اندر سب مشن کے اندر اس کی کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، میرا اگر یہ میرا نافرمان ہو جائے کسی حد تک میرے اعمال میرے احکام پر عمل کرنے میں بھول چوک ہو جائے لیکن والدین کا فرما بردار ہو میں اس شخص کو مرتے وقت فرما بردار اس کا نام شامل کر دوں، لیکن جو میری انصاف کو کرتا رہے نمازیں پڑھتا رہے حج کرتا رہے زکات دیتا رہے لیکن وہ والدین کا نافرمان وہ مرے گا تو فاسقوں میں شمار ہوگا، جہنمیوں میں شمار ہوگا، اسے میں نافرمانوں میں لکھوں گا، فرما بردار میں اس کو جگہ نہیں عطا کروں گا۔ حاضر محترم اسی طرح اصل یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو سعادت مند اولاد ان کے اپنی یعنی والدین کی جوانی کے اندر ان کی اطاعت کرتی ہے فرما برداری کرتی ہے، اس لیے کہ بہت سے امور اولاد یہ وہ والدین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اولاد بہت سے امور والدین کے محتاج ہوتی ہے۔ اب جب والدین جوان ہوتے ہیں اولاد بچپن میں ہوتی ہے تو اس صورت میں عموماً والدین کی فرما برداری ہوتی ہے، لیکن امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب امتحان وہ نہیں کہ جب تو بچہ تھا والدین جوان تھے، امتحان اس وقت نہیں ہوتا، امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کا بڑھاپا بچپن میں تبدیل ہو جائے اور تو جوان ہو۔ بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے پاس ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان پھر بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہی یہ انسان جب بوڑھا ہو جائے دماغی حواس جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سینسز جب مختل ہو جاتی ہیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو بڑھاپے میں جو بڑھاپا تاریخ ہوتا ہے والدین پر تو وہ بچپن کی طرف لوٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک انتہائی سن رسیدہ بزرگ بوڑھے کی آزاد اور بچے کی آزاد کی ریک ہو جاتی ہے، اور جس طرح وہ بچپن کے اندر ضد کیا کرتا تھا وہی ضد بڑھاپے میں لوٹ آتی ہے، جس طرح بعض اوقات بچپن کے اندر وہ بعض امور کے اندر یعنی وہ اکڑ جاتا تھا ضد کرتا تھا اور اس طرح اور چڑچڑا ہو جاتا تھا وہی چڑچڑا پن بڑھاپے میں پھر لوٹ آتا۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا، اب اولاد رات فرما بردار تھے لیکن دیکھتی ہے کہ بارش کیا کیا ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہماری ہر بات کے اندر ٹانگ لگاتے ہیں، ہماری ہر بات کے اندر رکما دیتے ہیں، ہر بات کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں، تو پھر بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا۔ امتحان اس وقت ہوتا کہ جب والدین اس حالت میں پہنچ جائیں کہ تم ان کا
لو جائے اور وہ بڑھاپا پھر بچپن میں تبدیل ہو جائے, بچپن کی سائیکو بچپن کی نفسیات کے اندر ان کا بڑھاپا چینج ہو جائے, جب وہ اولڈ ایج کو پہنچ جائے تو امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے, پھر صبر کے زمانے لبریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی مسائل قرآن مجید نے کہا بلا اللہ ممکن, خبردار یہ وہ سٹیج ہے زندگی کی کہ یہ چاہے کچھ بھی کرتے تھے سات قسم ہدایت کے سامنے خوب بھی نہ کہا جائے, سات قسم ہدایت کے سامنے خوب نہ کہا جائے. یہ ایک بار نہیں ہزار بار کوئی بات پوچھے تو پیار سے مسکراتے کی بات. لیکن قائد ہے ایک ماں بوڑھی ہو گئی بڑی ضعیف ہو گئی سر بنے جگڑ پہ آ گئی بڑھاپا تاریخ ہو گیا کانوں کے اندر سماج میں سننے میں کچھ کمی ہو گئی. بیٹا ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے آواز دی, بوڑھی ماں نے بوڑھا کھانچا آواز دی, بیٹا وہ مجھے کہیں سے آواز آ رہی ہے کس چیز کی آواز؟ بیٹے نے پہلی بار تو تحمل سے جواب دیا, اما یہ کسی چیز کی آواز نہیں ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی. پھر ایک منٹ کے بعد کی ماں نے پوچھا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے یہ کس چیز کا شور؟ بیٹے نے کہا ماں مجھے تو کوئی شور نہیں سنائی دے رہا, کوئی شور بول نہیں, کوئی آواز نہیں آ رہی. تیسری بات اس نے پوچھا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے کس چیز کی آواز؟ بیٹے نے کہا ماں میں نے کہہ دیا ہے کہ کسی چیز کی آواز نہیں ہے, بالکل خاموشی, مجھے کون سی آواز سنائی دے رہی. چوتھی بار پھر ماں نے پوچھا بیٹا, کچھ دیر بعد بھی پوچھا بیٹا یہ مجھے کس چیز کا شور میرے کان میں پڑ رہا؟ بیٹا سنگ میں آ گیا, پوچھنے میں آ گیا اور کہا ماں کیا آواز کی طرح رٹ لگا رکھی. ایک بار میں نے کہہ دیا کہ کس چیز کی آواز نہیں ہے, پھر بار بار پوچھ رہی ہے, بار بار پوچھیے, بار بار پوچھیے. ایک بار اور پوچھا تو میرے سمے کا پیمانہ لبریز ہو جائے, تو یہاں پہ تباہ ہو جاؤں گا, مجھے غصہ آ جائے گا, مت پوچھ مجھ سے بار بار, میں نے کہہ دیا کہیں سے مجھے آواز نہیں آ رہی. ماں خاموش ہو گئی. دو منٹ بعد اس نے کہا بیٹا وہ صندوق لے لیا ہو, ایک باکس کہیں رکھا ہوا تھا بیٹا وہ اٹھا کے لے آؤ. بیٹا کو اٹھا دیا, اس نے ماں نے کہا کہ اس میں ایک کاپی ہے وہ لکھ لو. اس نے وہ کاپی نکال دی, کہا کہ بیٹا یہ دیکھو میں نے بڑے پیار کے ساتھ یہ حساب لکھا ہوا ہے, اور وہ حساب یہ ہے کہ جب تم چھوٹا سا تھا پانچ چھ سال کی تیری عمر تھی, میں تجھے اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی, تو نے ایک چیز کے بارے میں مجھ سے ایک بار پوچھا, میں نے چوم کر تجھے جواب دیا, تو نے دوسری بار پوچھا میں نے چوم کے جواب دیا, تو نے تیسری بار پوچھا میں نے چوم کے جواب دیا, حتیٰ کہ تو نے یہ دیکھ میں نے لکھا ہوا ہے, ایسی ایک خیال آ گیا کہ میں دیکھوں تو کتنی بار سوال کرتا, دیکھ میں نے لکھا ہوا ہے کہ تو نے مجھ سے 70 بار پوچھا تھا, میں نے 70 بار تجھے چوما تھا اور 70 بار مسکرائی تھی, 70 بار تجھے جواب دیا تھا, اور میرا جواب تو میرا سوال تو ابھی 7 بار بھی پورا نہیں ہوا, تو نے 70 بار مجھ سے پوچھا تھا کہ ہاں یہ چیز کیسی کو تھی, میں نے 70 بار تیرے ماتھے پہ بوسا دیا تھا, میں نے 70 بار میں آزاد چوما تھا, تجھے مسکرا کے پیار کیا تھا اور 70 بار جواب دیا تھا, بیٹا میرا سوال تو ابھی 7 بار بھی پورا نہیں ہوا, میرے سبر کا زمانہ میں بھیج ہو گیا, تو آپ سے بھائی ہو گیا, تو جانے سے بھائی ہو گیا. حاضر نے بولنا اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے بڑا اللہ ہونا اس کی خبردار, اس دیش پر آ کر والدین کو اس تک نہ کی جائے. اب بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچپن آپ کا بھی گزرا, آپ جب چھوٹے تھے بچے تھے گود میں کھلائے جاتے تھے, والدین کی طرف سے چوما جاتا تھا, پیار کیا جاتا تھا, اب جب بھی ہر شام کو جب والد گھر آتا تھا آپ سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں باپ آ رہی ہے کیا لے کے آیا ہے, کیا تحفہ لے کے آیا ہے, کیا کھلونا لے کے آیا ہے, کیا کپڑے لے کے آیا ہے, کتنا کیا مٹھائی. ہر شام جب بھی باپ شہر کے فٹ پاتھوں کی خاص چھان کر جب لوٹتا تھا محنت کر کے مزدوری کر کے, آپ کی پہلی نگاہ باپ کے ہاتھوں پہ جاتی تھی کہ باپ ہمارے لیے کیا لے کے آیا, کیا کھانے کا سامان, کیا پینے کا سامان لے کے آیا. اور جب یہی آپ کا وقت بڑھاپا ہے انسان پورا ہو جاتا ہے تو وہ تفصیل تو بچپن انسان کی ہوتی ہے کہ والدین کو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے. اب جب والدین پورے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں جب دبانے لگتی ہیں, زندگی کی نفسیں ڈوبنے لگتی ہیں اور وجود میں کمزوری اور شور اور ناتوانی کھانے لگتی ہے, تو وہ نگاہیں جو بچپن میں والد کے ہاتھوں کو دیکھا کرتی تھی اب وہ بوڑھی نگاہیں جوان اولاد کے ہاتھوں کو تکتی ہیں. بچپن میں والدین کو دیکھتے تھے کہ کیا لے کے آئے, وہ والدین پورے ہو جاتے ہیں پوری توجہ, اب ان کی وہ خواہش بچوں کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب جوان اولاد کما کے کھا جاتی ہے تو پورے والدین دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹا کیا لے کے آیا. کیا بابا لے کے آیا، کیا کھانے کی چیز لایا ہے، کیا پہننے کی چیز لایا. اچھا ابھی یہ جواب کا جو بھی ہوتا ہے کہ والدین کو مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہوتی، مالی معاملات کی ضرورت نہیں. خصوصی جہاں جیسا کہ سوشل پر معاملات چلتے ہیں، کوئی کسی کا اللہ کا فخر ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں. کوئی والد میرا خیال ہے کہ کسی اولاد کا محتاج نہیں. ہر شخص کا جس طرح حکومت کی طرف سے روزگار کی طرح جاری. لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات سوچیں، آپ اپنے والدین کے یعنی والدین آپ کے رحم و کرم پر ہیں، ان کو آپ کے پیسے کی منی کی آپ کی طرف سے دولت کی ضرورت نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ دولت ہی ہر روگ کا علاج نہیں ہے. بعض بات بناتے یہ والدین کو لگا کے اتنا دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ پیسے ان کے معاملے میں اولاد کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن اگر دولت ان کی ضرورت نہیں تو ادب تو ان کی ضرورت ہے، پیسہ ان کی ضرورت نہیں. وہ تمہارے معاملے میں ارے پیسے کے تمہارے محتاج نہیں، لیکن پیار کے تو محتاج ہیں. وہ تمہاری توجہ کے تو مستحق ہیں، وہ تمہارے طرف سے سکون کے تو مستحق ہیں کہ نہیں، اور وہ تمہاری طرف سے عزت کے تو مستحق ہیں کہ نہیں. ان پر اور کچھ نہ کرو، برابر کے اندر والدین پر فقط ایک کام کر دو اور ایک خدمت کر دو کہ ان کے نام کی لاج رکھ لو. اور باہر کوئی ایسا کام مت کرو کہ کوئی شخص انگلی اٹھا کر کہے کہ یہ پورا کا بیٹا، ارے وہ تو پورا وجود اپنے کھانے کا کھا، ان کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ جس نے گود میں لے کر تم کو بات کی، جس نے پیار سے لاکھوں بار تمہارے ماتھے پر بوسے دیے، اور جس نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں تم سے دعائیں کی سجائیں کی، بڑھاپے کے اندر اس کو یہ سزا مت اٹھاؤ. وہ تم سے پیسہ نہیں چاہتا، وہ تم سے دولت سرمایہ نہیں چاہتا، مگر پیار کی نظر چاہتا ہے. مجھے چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی شخص فخر سے سر قلم یہ چیک کر کے کہیں کہ ہاں دیکھو کہ خدا کا عظیم دیکھنا جا رہا ہے، بیٹا اتنا اچھا ہے تو باپ اتنا اچھا. کچھ نہ کرو، بھارت کی عزت کی لام رکھو، تاکہ وہ یہ نہ کہے والدین کو بڑھاپے میں یہ احساس نہ ہو نافرمان اولاد دیکھ کر کے کیا اس لیے چنوائے کہ تقدیر نے دن کے، کیا اس لیے چنوائے کہ تقدیر نے دن کے. بن جائے نشیمن تو کوئی حق لگا دے زندگی بھر جس نشیمن کو وہ قطرہ قطرہ تنکا تنکا جوڑتا رہا بناتا رہا، اس نشیمن کا سایہ اس کو فراہم کرو، عزت کی صورت میں، محبت کی صورت میں، ادب کی صورت میں، اور پیار کی صورت میں. ان شاء اللہ اسی سلسلے میں گفتگو کو صحیح سے انہیں جملوں سے ان شاء اللہ ہم آگے بڑھائیں گے. اور ابھی اور بہت ہی اہم باتیں ہمارے دین کے حوالے سے اور پھر نوجوانوں کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے ہم نے کرنی ہیں. اللہ کا ہمارا رب کرم کر پائے ہماری عزت برابر ہوگی.
پائے تکمیل تک پہنچا دیں.
اگر حضرت مجھ سے سنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بس صحیح انسان وواج نہیں انسان والدین کے ساتھ بھلائی کا یہ حکم صرف اسلامی ہی نہیں بلکہ آفاقی تعلیم سے اس کا تعلق ہے. دنیا کا ہر مذہب اور ہر نظریہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے اور اسی عمل کا پرچار کرتا ہے. یہاں تک کہ پچھلی اقوام بھی یعنی ان میں ایک سابقہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کے ساتھ والدین کی عدد اور احترام بہت فرمایا تھا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اس حکم کو اتنا لازم قرار دیا تھا کہ تورات کے اندر والدین کی نافرمانی اور ان کی مستعفی کرنے والے کی سزا دنیا کے اندر ہی سزائے موت مقرر کی. اور یہی حکم اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. مگر یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور علیہ السلام کی رحمت کے تصدق سے یہ حکم اٹھا دیا. لیکن والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شامل کر دیا. وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کے اندر ایک گناہ والدین کی نافرمانی اور ان کی طرف سے عدم توجہ اور غفلت ہے. یوں تو قرآن مجید نے بالعموم والدین کے حوالے سے بات کی جہاں بھی کی والد اور والدہ دونوں کو ملا کر, لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں اللہ پاک نے خصوصی جد کے ساتھ ماں کا ذکر کیا والدہ کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اور ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ اے انسان اپنے اس وجود پہ غور کر, یہ وجود تجھے کس کے صدقے سے نصیب ہوا ہے؟ وہ تیری ماں کی کہ جو تیرے اس وجود کو کئی ماہ تک مسلسل اپنے وجود کا اور اپنے جسم کا اس نے حصہ بنائے رکھا ہو. اور وہ بہنن آگا بہنے اور تجھے اٹھائے پھرتی تھی اور کمزوری پر کمزوری جھیلا کرتی تھی, کمزوری پر کمزوری بہنن آگا بہنے, کمزوری پر کمزوری جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی, بہت زیادہ ناکمہ ہو گئی تھی. جس کی وجہ سے تیری وجہ سے وہ کسان ہوئی آ گئی. اور جب تیری ولادت ہو گئی, جب تو پیدا ہو گیا تو بغض تیری پیدائش کے پر ہی اس کی ذمہ داری تو پایا تک نہیں پہنچی. تیرے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی ذمہ داری تو نہیں ہو گئی, بلکہ وہ مثال ہوتی آ گئی. پھر مسلسل وہ دو سال تک تجھے سود ملا بھی رہی اور دو سال تک تیری خاصی سخت بے آرام رہی. نہ اس نے اپنی کمزوری کو دیکھا, نہ اس نے اپنی بے آرامی کو دیکھا, نہ اس نے اپنی تکلیفوں کو دیکھا, نہ اس نے اپنی نصیحتوں کو دیکھا, نہ اس نے اپنے جسمانی احوال کو دیکھا. اس کی فقط ایک ہی فکر تھی کہ جب تو اس کے وجود کا حصہ تھا تو دن رات ایک ہی فکر تھی اور ایک ہی دعا اس کے ہونٹوں پہ ہوتی تھی, رب کائنات میرے اس بچے کو سلیم الاعضاء پیدا کرنا، صحیح الاعضاء پیدا کرنا، کہیں کوئی صحت خراب نہ ہو، کہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو، ایک ہی فکر ہوتا تھا دن رات، وہ اسی فکر سے پریشان رہتی تھی. اور جب تو پیدا ہو گیا تو وہ اپنا چین بھول گئی، اپنا آرام بھول گئی، اپنی نیند بھول گئی، یہاں تک کہ 2 سال تک مسلسل اس نے تجھے سینے سے لگائے رکھا اور تجھے دودھ پلاتی رہی اور اپنے وجود کی غذا کو تیرے وجود کی غذا بناتی رہی. اللہ پاک نے اس چیز کا بطور خاص اس آیا کئی بار سے دیا اور مثال کیا نہیں، اور اس کا دودھ چھڑانا، دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، یہ 2 سال 2 سالوں میں ہوتا ہے. پس انسان انش کو لی والی والی گئی، بس میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. اسی طرح ایک اور مقام پر ہے، انسان میں والدین انسان کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حمل ہو ام ہو، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا. کل ہم بابا صاحب کو کل رہا، پیچھے کمزوری کا ذکر کیا، اس آیا جس میں تکلیف کا ذکر کیا کہ مسلسل کئی ماں کا پوتے کے لیے وقت کے لیے حالت تکلیف میں رہی، حالت حقیقت میں رہی. برہم بابا صاحب کو برہا، وہ تجھے اٹھائے پھر کی تھی، یہ عمر بھی اس کے لیے تکلیف دے تھا. اور پھر جو تیری پیدائش کا عمل تھا بابا صاحب ہو برہا، تیری ولادت کا عمل بھی یہ بھی اس کے لیے تکلیف دے تھا، دردناک تھا. بہم رہو تو کسان ہو سراسور چہرا، وہ اس نے تجھے اپنے وجود کا حصہ بنایا، اس نے تجھے اپنی ذات کا حصہ بنایا. وہاں سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینے وہ مسلسل تیرے لیے بے آرام رہی. سراسور ہم لوگ ہوں کسان ہو سراسور نہ چہرا، سراسور 30 کو کہتے ہیں. یہ 30 مہینے کی اس ابتدائی مدت کا بیان ہے کہ جب انسان یعنی ماں کے وجود کے اندر جب انسان کی کہ جسم کی نسل و نوا کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے لے کر دودھ چھڑانے تک کی ابتدائی مدت 30 مہینے ہے، یعنی 28 برس. قرآن مجید نے ان 28 برس کی اذیتوں اور تکلیفوں، ماں کی اذیتوں اور تکلیفوں کا ذکر بطور خاص اپنے دامن میں سمجھ لیا. میں کہ یہ ماں ہے تجھے پہلے تو اپنے وجود کا حصہ بنائے رکھتی تھی، پھر جب تو دنیا میں آ گیا تو مسلسل کئی مہینے تک 2 برس تک یہ پھر تیرے لیے بے آرام رہی، تیرے لیے اس کے خلاف لبوں سے گزرتی رہی. اس ماں کا جب کر اس ماں کا اس لیے حدیث پاک میں باپ سے بھی 3 گنا زیادہ درجہ ماں کا بیان کیا گیا، باپ سے بھی. اس لیے کہ بہت سی راتیں بچپن میں اگرچہ باپ بھی آواز کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن عموماً راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ باپ آرام سے سویا ہوتا ہے اور ماں بچے کے لیے جاگ رہی ہوتی ہے. وہ ساری رات پڑھ پڑھ اس کے لیے جاگتی ہے. ایک گھنٹہ بچے نے سو لیا، پھر اچانک رو پڑا، پھر ماں جب وہ رویا تو ماں ہائے میرا بیٹا کہہ کر اس نے پھر اپنے آرام کو چھوڑا، پھر بچے کو پکڑا اور سیرے سے لگا لیا. پھر تھوڑی سی بچے کی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئی، پھر بچہ رو پڑا، پھر بچہ جاگ پڑا، پھر ماں جاگ پڑی. باپ سوتا رہتا ہے مگر ماں مسلسل بچے کے ساتھ جاگتی رہتی ہے اور ایک حیثیت کے عمل سے گزرتی رہتی ہے. یہی وجہ کہ آپ ایک الحمد اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور میں پہلے کی برس کا سفر یعنی سے باپ کے جہاد کا مشورہ کیا. حضور نے فرمایا کہ ماں ہے، اس نے کہا حضور ہاں. ارشاد فرمایا کہ جا ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں میں بیٹھ، اس کے قدموں میں تجھے حج کا ثواب ملے گا، اسی کے قدموں میں تجھے جہاد کا ثواب ملے گا اور اسی کے قدموں میں تجھے عمرے کا ثواب بھی عطا ہو جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث، ایک شخص آیا رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ سب سے زیادہ میں محبت کسے کروں، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تیری ماں، اس نے دوسری بار سوال کیا. حضور نے فرمایا تیری ماں، اس نے تیسری بار سوال کیا. آقا نے فرمایا تیری ماں، اس نے چوتھی بار حضور سے سوال کیا. حضور نے چوتھی بار فرمایا تیرا باپ. اس حدیث پاک میں ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح آپ ایک الحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور ابو دعود و تبتی کی سیم حدیث پاک اسی طرح کی، ایک شخص آیا اور حضور نے بیان ہی اس نے سوال کیا اور حضور نے بیان ہی کہی جو ہے اس کو جواب عطا فرمایا. اس طرح بیٹی کی ایک حدیث، آپ ایک الحمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا تو اچانک جنت کے ایک طرف سے مجھے قرآن کے پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی، کس طرح سے قرآن کی آواز آ رہی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل کا میں یاد ہوگا یہ ہر سات نوان ہے، بیاہ کے صحابی حاج ابی نعمان کی، اور آ گئے کچھ ہاتھ رسل جب بابا سے جیب لائے تو صحابہ کرام کے اندر یہ واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں احسان کرنے والوں کو صحیح بدلا ملتا ہے، احسان کرنے والوں کو صحیح بدلا ملتا ہے، احسان کرنے والوں کو صحیح بدلا ملتا ہے، اور حارثہ بن نعمان کو یہ مقام فقط اس لیے عطا ہوا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور ماں کے ساتھ پیار اور محبت کے انداز سے ساتھ پیش آتا تھا، وہ ماں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بھلائی کا جواب بھی بھلائی سے عطا فرمایا، یہ اس کا وعدہ ہے ہر جزا اور احسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ فقط احسان ہوتا، اسی طرح ایک شخص نے ایک گناہ کر دیا، پریشان ہو گیا، حضور کی بات نہ آیا، کہتے ہیں اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میری کیسے بخشش ہو سکتی ہے، وہ گناہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی، یہ گناہ کیسے معاف ہوگا، حضور نے کہا ماں ہے، اس نے کہا کہ حضور ماں کو انتقال لگی، فرمایا ماں کی بہن ہے، خالہ ہے، حضرت حضور وہ تو ہے، فرمایا جا، کیونکہ ماں کی ماں کے تعلق ہے، اس کا ایک تعلق تیری ماں سے ہے، تو جا اپنی خالہ کی خدمت میں، وہ بھی تیری ماں کے برابر ہے، اس کے صدقے میں اللہ پاک تیرا گناہ معاف کرا دے، اس کا گناہ معاف کرا دے، اور اس طرح ایک حدیث پاک آپ ایسا فرماتے ہیں مثالی حدیث پاک کے تین شخص نہیں بخشے جائیں گے، تین شخص اللہ پاک ان کی بخشش نہیں کر رہا ہے، پہلا وہ کہ جو کسی پر احسان کرتا ہے اور احسان کر کے اس احسان کو جتلاتا ہے، احسان کیا پھر اس کے بعد اس کو بات بات پر جتلاتا رہتا، آئے دن جتلاتا رہتا ہے، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، تو یہ تھا ہم ہماری وجہ سے تو آج بھی ہے، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تجھے بلا مشکل سے بچایا، ہم تجھے بلا موقع پر تیری مدد کی، احسان کیا مگر احسان جتلا کر جو نیکی کی تھی اس کا قدر ادا کر کے رکھ دیا، فرماتے ہیں کہ احسان کر کے احسان جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسرا کوئی شخص ہے کہ جو والدین کا نافرمان کرے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے گا، اور تیسرا کوئی شخص ہے کہ جو شراب پر ہمیشہ اختیار کرتا ہے، یعنی شراب جو ہے اس کو مسلسل پیتا رہتا ہے، اس کو ترک نہیں کرتا، ہو گیا دو چار بار زندگی ہو گیا توبہ کر لی اللہ پاک نے معاف کر دیا، لیکن جو شراب کا دامن نہیں چھوڑتا، شراب نہیں چھوڑتا اور مسلسل جو ہے وہ اس کو اختیار کیا رکھتا ہے، پیتا رہتا ہے، مداومت کرنے والا، یعنی اس پر ہمیش پی کرنے والا، آپ بناتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل نہیں کرنا ہے، تین اشخاص ہے، اور حضرت محترم یہ علیحدہ علیحدہ بھی اللہ پاک نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات بھی بیان فرمائے اور کامل بھی دونوں کا والدین کا اکٹھا بھی ذکر کیا گیا تھا تاکہ انسان کو والدین کی اہمیت معلوم ہو جائے اور وہ والدین کی عظمت فضیلت اور ان کی خدمت کے بارے میں ایک لمحہ پر کے لیے بھی غفلت سے جو ہے وہ کام نہ لے اور مسلسل والدین کی خدمت کرتا ہے۔ ایک دوسری کی حدیث پاک ہے قرطبی کی حدیث پاک، تفسیر قرطبی امام قرطبی علیہ رحمت نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا اور وہ شاہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، نوجوان تھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرا مال لے لیا، اب میں کیا کروں، میرے باپ نے میرا مال لے لیا، آپ نے کچھ منع سلطہ علیہ وسلم اس کے والد کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا شکایت کر رہا، اس نے کیا رسول اللہ بے شک اس کا جتنا مال تھا وہ میں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا اہم سبق بھی پوچھی تھا حدیث پاک، امام خود ابھی علیہ السلام نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا، اس باپ نے عرض کیا رسول اللہ اس سے پوچھیں یہ جو مال میں نے تمہارا دیا ہے یہ میں کس پر خرچ کرتا ہوں، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں، اس کی بھوبی پہ خرچ کرتا ہوں، اس کی خانہ پہ خرچ کرتا ہوں، اس پہ خرچ کرتا ہوں، اور میں کہاں اس پر خرچ کرتا ہوں، میرا اور کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے گھر کے معاملات پر خرچ ہوتا، آپ نے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا عید، اور عید کا مفہوم یہ ہے بس اب حقیقت حال معلوم ہو گئی، اب کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ آئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے، دلیل ہے علم پاک، آقا نے کسی نے بتایا نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتا اے شخص، اے نوجوان کے باپ وہ باتیں کون سی ہیں جو تو نے اپنے سینے میں سوچ رکھی ہیں اور ابھی تک تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی؟ کچھ باتیں ہیں اس طرح کی جو ابھی تک تیرے سینے کے اندر ہیں، لیکن وہ بات اس طرح کی ہے کہ تو تیرے کان جس کو نہیں سن سکی، یعنی تو نے کسی سے کہی نہیں مگر تیرے سینے میں وہ موجود ہے، اور میں ان باتوں کو سننا چاہتا ہوں۔ غرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ فرما رہے ہیں، یقیناً میرے سینے میں کچھ چیزیں ہیں، مطلب کچھ اچار ہیں جو میں نے بنائے، اور ہر بات ہمارا آپ کی ذات مقدسہ پر ایمان بڑھا دیتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں نے کچھ اچار لکھے ہیں، کچھ میں نے لکھا ہے، مگر حضور آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے میرے سینے میں بھی جان کے دیکھ لیا، سینے میں بھی جان کے دیکھ لیا۔ بولتے ہیں رسول اللہ، ہاں آپ نے سچ پڑھایا، میں نے کچھ اچار کہے، اور وہ اشعار حضور میں ایک سنا ہوں، اس نے وہ اشعار اپنے بیٹے کے بارے میں کہے تھے، وہ کہتا ہے یاد میں نے کیا ہے کہ قصوتو کا مولودن کا منتبہ یاقیان تو آج تو دماغ آجنی آجنی کا وطن حدو وطن حدو، کہ میں نے بیٹے کے بارے میں اشعار لکھے ہیں کہ بیٹے میں نے تجھے بچپن میں سزا دی، جوان ہونے کے بعد میں نے تیری ذمہ داری اٹھائی، اور تمہارا سارا کھانا اور پینا اور پرورش یہ سارا کچھ میری اپنی ذاتی کمائی کے لیے تھا۔ پھر کہتے ہیں اذا لیل تم صاحب کا بھی سب نے نہ مبت رسب نے کا اذا فاہر اتمل مجھو، کہ جب کسی رات تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری ساری رات میں تیرے لیے بیکار رہتا تھا، بیماری تجھے ہوتی تھی، بے قراری مجھے ہوا کرتی تھی۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کانی انل مطلو و دون کا بھی نہیں تو رکھتا کسی دونی فائلی تحمل، کہ تو بیمار تو ہوتا تھا اور میں اس طرح سے آرام ہو جاتا تھا کہ جیسے وہ بیماری مجھے لے چکی، جیسے میں خود بیمار ہو گیا ہوں، میرا اپنا وجود بیمار ہو گیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ بیماری تجھے ہوتی تھی مگر ساری ساری رات روتا نہ رہتا تھا۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کرتا ہے یا رسول اللہ نہا سن لگا نقصی آ رہی کبھی نہا آلم ان موت وقت تو مجھ، کہ میں نے اس بیٹے کے بارے میں لکھا ہے کہ بیٹے میرا دل تمہاری ہلاکت سے کرتا تھا، باوجود اس کے کہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، مگر ہر شب میں تیرے لیے روتا رہا، بے قرار رہا، اور لمحہ لمحہ تیری ہلاکت کے بارے میں میرا دل ڈرتا رہا، میں خوف کھاتا رہا۔ فلما بلغت السینہ وازواجت اللتی، اور جب تو جوان ہو گیا اور عمر کے اس مقام تک پہنچ گیا جس کی مجھے آرزو تھی، الیہا مدی معقول پکن کا امیر ہوں، اور عمر کے اس حصے پر پہنچ گیا جس کی مجھے خواہش تھی، آرزو تھی، بڑی طرح تھی کہ ایک دن تو جوان ہوگا، تو بڑا ہوگا، اور پھر جب تو دھیرے دھیرے میری خدمت سے اور میرے پرورش کرنے سے اور میرا مال خرچ کرنے سے اور میری حفاظت کے اندر رہ کر میری محبت کے سائے میں رہ کر جب تو دھیرے دھیرے جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، نوجوانوں یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہا حضور میں نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے جب تو دھیرے دھیرے جمع ہو گیا جس کی مجھے امید تھی کہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو میرے بڑھاپے کی راکھی بنے گا، جانتا جتا رزقاً و فضاداً کان کان تل مرب المتقبل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، میں تو محبت سے پیش آتا تھا مگر تو مجھے مجھے رسوا کرنا شروع کر دیا، تو نے مجھے ظاہر کرنا شروع کر دیا، میں نے تو ساری زندگی اپنی محبتیں تم پر نشاور کی ہیں، اپنا پیار تم پر نشاور کرتا رہا، مگر تو جب جمع ہو گیا، جب تو بڑا ہو گیا، جب تیری نشو و نما ہو گئی تو تم نے مجھے یہ بدلا دیا کہ سخت کلامی کرنے لگ گیا ہے، مجھ سے بات زبانی کرنے لگ گیا ہے، میرے سامنے پر تمیز کرنے لگ گیا ہے، سنائی تک اندرم ترا حق کا حکومتی سال تک میں جام البسا کے پھر اے بیٹے تو نے مجھے سختی اور سخت گرامی کا بدلہ دیا ہے، کاش اگر تو میرا باپ ہونے کا حق تو نے ادا نہیں کیا تو کم از کم ایک اچھا پڑوسی ہونے کا حق تو ادا کر دیتا، باپ ہونے کا تو نے حق ادا نہیں، بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو کم از کم ایک اچھا پڑوسی ہونے کا تو حق ادا کر دیا ہوتا۔ اور جب اس نے یہ شیر پڑھا آپ کی شیر صاحب کا اور ایک دن حق تک جواب برم سکون ارے جب مال دوڑا مال کا داخل کہ تو نے تو ایک اچھے پڑوسی شریف پڑوسی کا بھی حق ادا نہیں کیا میرے ساتھ، بیٹے کا حق تو اٹھا، تو نے ایک اچھے پڑوسی جیسا بھی میرے ساتھ سلوک نہیں کیا، اور وہ مال جو میرا مال ہے تو نے اسی مال کے دروازے مجھ پر بند کر لیے جو